بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بدترین شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا، اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کی طرف سے جاری پہلے بیان میں ملک سے منصوبے کے تحت روانہ ہونے کی خبروں کی تردید۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری، فلسطینیوں کی لاشیں سڑکوں پر، غزہ کے عوام کو خوراک اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، فلسطین کا نام لکھے بیگ کے ساتھ پارلیمنٹ پہنچی۔ سیونی فوج کی جانب سے شام کے مختلف علاقوں پر حملوں کا سلسلہ جاری، 500 سے زیادہ ٹھکانے اب تک تباہ۔ اور پشاور آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے 10 سال مکمل، پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سمیت مختلف حکام کی جانب سے اس حملے کی شدید مذمت۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد سے منسوب اپنی حکومت کے خاتمے اور ملک چھوڑنے کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا ہے۔ بشار الاسد نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلے بیان میں ملک سے منصوبے کے تحت روانہ ہونے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ بشار الاسد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روس نے ان سے شام سے چلے جانے کے لیے کہا تھا، وہ اپنے ملک سے روانہ ہونے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے تھے۔ ممکنہ طور پر روس سے جاری کیے گئے بیان میں معزول صدر بشار الاسد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام میں شامی صدارتی محل کے اکاؤنٹ پر اپنے بیان میں مسلح اپوزیشن گروہ تحریر الشام کی پیش قدمی کے بعد کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا ہے کہ انہوں نے شام چھوڑنے کی کوئی پیشگی منصوبہ بندی نہیں کی تھی۔ بشار الاسد نے کہا کہ میڈیا اطلاعات کے برعکس وہ 8 دسمبر کی صبح تک شام میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حفاظتی طور پر اور ملک کا نظم و نسق چلانے کی غرض سے دمشق سے لازقیہ میں فوجی اڈے منتقل ہو گئے تھے، تاہم 8 دسمبر کی شام کو فوجی اڈے پر ڈرون طیاروں سے حملے کے پیش نظر روس نے اڈے کو ہنگامی بنیادوں پر خالی کرنے کے لیے کہا تھا۔ واضح رہے کہ 8 دسمبر کو شام میں 24 سال تک حکومت کرنے والے بشار الاسد کی حکومت کا اس وقت خاتمہ ہو گیا تھا جب ہیئت تحریر الشام نے شام کے کئی علاقوں پر حملے کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد بشار اسد ملک سے روس چلے گئے تھے۔ غزہ پٹی کے سرکاری ذرائع نے اس پٹی میں صہیونی حکومت کے جرائم میں 70 فلسطینیوں کی شہادت اور سڑکوں پر بکھری لاشوں کی خبر دی ہے۔ العالم کے مطابق غزہ کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں ایک انتہائی وحشیانہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں شہدا کی لاشیں سڑکوں پر بکھری پڑی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں سرکاری انفارمیشن آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل السوابتا نے کہا ہے کہ قابض حکومت جان بوجھ کر شہری دفاع کی ٹیموں اور طبی عملے کا قتل عام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام شہریوں، صحافیوں اور شہری دفاع کی ٹیموں کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ غزہ کی پٹی پر قابض حکومت کے ہاتھوں 200 کے قریب صحافیوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے خلاف صہیونی جرائم اور قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ گزشتہ دنوں صہیونی فوج کی بربریت میں غزہ میں 5 میئر اور طبی عملے کے متعدد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے اس سرکاری اہلکار نے کہا کہ صہیونی حکومت نے 600 ٹن سے زیادہ انسانی امداد کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صہیونی جرائم کے بارے میں بین الاقوامی اداروں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپوں پر صہیونی حکومت کے حملوں اور بے گناہ فلسطینی عام شہریوں کو شہید کرنے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت کے ساتھ فلسطینیوں کی نسل کشی پر بین الاقوامی اداروں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مسلسل خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں نسل کشی روکنے اور گھناونے جرائم کے ارتکاب پر غاصب صہیونی حکومت کے حکام کے خلاف مقدمہ چلانے اور انہیں سزا دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت کی جانب سے فلسطین میں نسل کشی پر صہیونی رہنماؤں کی گرفتاری کے حکم پر تمام ممالک کو عمل کرنا چاہیے تاکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ روکا جا سکے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی پیر کو ایک ایسا بیگ لے کر پارلیمنٹ پہنچی جس پر فلسطین لکھا ہوا تھا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کی جانب سے صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف مواقع پر آواز اٹھائی جاتی رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی دہلی میں فلسطین کے سفارت خانے کے سربراہ عبد الرزاق نے پرینکا گاندھی سے ملاقات کر کے ریاست کیرلا کے علاقے وائناڈ سے رکن پارلیمان منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی تھی۔ غاصب اسرائیل کے جنگی طیاروں نے شام کے مشرقی اور مغربی علاقوں پر اپنے حملوں میں شدت لاتے ہوئے ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر شام کی فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔ العالم ٹی وی کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر اپنے تازہ فضائی حملوں میں دیر زور فوجی ہوائی اڈے کے رڈاروں کو نشانہ بنایا۔ زاما کے علاقے میں میزائل اڈے اور ترتوس کے مضافات میں ہتھیاروں کے ڈپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے شام کے مغربی ساحل پر ترتوس کے مضافات میں بعض مراکز پر صہیونی حکومت کے حملے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی اطلاع دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے ساحل پر فوجی مراکز کو جدید میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جن کا استعمال اس سے پہلے جارح فوج نے نہیں کیا تھا۔ واضح رہے کہ 27 نومبر 2024 سے شام میں دہشت گردوں اور مخالفین نے بعض ممالک کی حمایت سے ملک کے مختلف علاقوں میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے، جو بالآخر 8 دسمبر کو بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عراق کے رکن پارلیمان نے شام کے ساتھ مشترکہ سرحد پر گزشتہ 10 سال میں ملک کی سب سے بڑی فوجی مشقوں کی خبر دی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ کے سیکورٹی کمیشن کے رکن یاسر اسکندر نے شام کی صورتحال کو عراق کے لیے تشویشناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق شام کی صورتحال کے پیش نظر مشترکہ سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ اسکندر نے مزید کہا کہ عراق کی وزارت دفاع شام کے ساتھ مشترکہ سرحد پر فوجی دستوں کی تنظیم نو کے ہدف سے گزشتہ 10 سال میں سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشقیں دہشت گرد عناصر کو عراق کی سرزمین میں دراندازی سے روکنے اور ملک کے حساس علاقوں کی حفاظت کے مقصد سے کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبہ حجہ کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پیر کو صوبہ حجہ میں بحیث پر شدید بمباری کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن کے خلاف جارحیت کا ارتکاب صہیونی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں اور صہیونی بحری جہازوں پر کیے جانے والے ڈرون اور میزائل حملوں سے بوکھلاہٹ میں کیے جا رہے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ کی طرف جانے والی صہیونی اور دوسرے بحری جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے جاتے رہے ہیں، اور یمن کی مسلح افواج نے بارہا تاکید کی ہے کہ جب تک غزہ اور لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ جاری ہے، صہیونی بحری جہازوں اور اس سے متعلق مال بردار بحری جہازوں پر حملے ہوتے رہیں گے۔ پاکستان میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کی آج برسی ہے، اور اسی مناسبت سے پاکستانی حکام کی جانب سے الگ الگ بیانات جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اس موقع پر صدر اور وزیر اعظم سمیت مختلف اعلی حکام نے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سانحہ اے پی ایس جیسے واقعات دہشت گردوں اور خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد 144 معصوم جانوں کو ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر گئے، وقت اس سانحے اور ان معصوم بچوں کی جدائی کا صدمہ مٹا نہیں سکتا۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سانحہ 16 دسمبر انسانیت، تعلیم اور پاکستان کے روشن مستقبل پر حملہ تھا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر ظلم و بربریت کا سیاہ باب رقم کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلی سرفراز بگٹی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شہدائے اے پی ایس کا درد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 16 دسمبر کو دہشت گردوں نے ہمارے بچوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ واضح رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے 144 افراد کو قتل کر دیا تھا۔ یورپی ملک جارجیا کے ایک ریسٹورینٹ میں 12 ہندوستانی ہلاک ہو گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق جارجیا کے شہر گڈوری میں ایک ہندوستانی ریسٹورینٹ میں افسوسناک حادثہ پیش آیا جس میں 12 ہندوستانی شہری ہلاک ہو گئے۔ مرنے والے افراد جنہیں ریستوراں کے ملازمین بتایا جاتا ہے دوسری منزل پر سونے کے لیے مختص کمروں میں مردہ پائے گئے۔ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی معائنے میں لاشوں پر تشدد کے نشان نہیں ملے ہیں۔ مرنے والوں کی شناخت ابھی ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ جارجیا میں ہندوستانی سفارتی مشن کے مطابق مرنے والے تمام 12 افراد کا تعلق ہندوستان سے ہے، جبکہ جارجیا کے حکام کا کہنا ہے کہ مرنے والے 11 غیر ملکی ہیں اور ایک شخص جارجیا کا شہری ہے۔ جارجیا کی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ ریستوراں میں بند جگہ میں رکھے گئے جنریٹر کو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے استعمال کیا گیا تھا۔ پولیس اور فورنسک ماہرین اس سلسلے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ جارجیا کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ موت کی اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے متعلقہ ٹیسٹ اور فورنسک طبی تجزیے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گو راہ بر گویا میری منزل تھی، میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا، میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا، ایک عالم تھا ان کا شیدائی، ایک عالم تھا ان کا شیدائی، سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا، سینہ چاکاں تھے سب جدھر دیکھا، تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا، تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، ہوش سے بے خبر مگر دیکھا، کیا بتائیں؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جتنا زیادہ عبرت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ لغزشوں سے محفوظ رہے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، حقوق نسواں جو عصر حاضر کا ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے اور آج تک حل نہیں ہو سکا ہے، یہ سب انسانی مسائل کے بارے میں ہماری کچھ فکری اور غلط سوچ کی نشانی ہے، اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل میں تنگ نظری کا شکار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام بلند و بانگ دعووں، مخلص اور ہمدرد افراد کی تمام تر جد و جہد اور حقوق نسواں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں وسیع پیمانے پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں اور فعالیت کے باوجود ان دونوں جنس یعنی مرد و عورت اور مسئلہ خواتین اور اسی کے ذیل میں مردوں کے مسائل کو ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں دنیا ایک صحیح راہ و روش کو ڈھونڈنے سے اب تک قاصر ہے۔ شاید خواتین کے درمیان بہت سی ایسی خواتین بھی موجود ہوں جنہوں نے دنیا کی ہنرمند خواتین کے ہنر اور ادبی آثار کو دیکھا یا پڑھا ہو۔ یہ سب اسی مذکورہ بالا مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل اور اس کے ذیل میں مرد و عورت کے مسائل، بالخصوص انسانیت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں اب تک انسان عاجز و ناتواں ہے۔ ذاتی کچ فکری اور فکری خرابیاں اور ان کے نتیجے میں ظلم و سرکشی، تجاوز، روحی ناپختگی، خاندان اور گھرانوں سے متعلق مشکلات، عورتوں اور مردوں کے باہمی تعلقات میں اختلاط و زیادتی سے مربوط مسائل ابھی تک عالم بشریت کے حل نہ شدہ مسائل کا حصہ ہیں۔ یعنی مادی میدانوں میں ترقی، آسمانی وادیوں اور کہکشاؤں میں پیش قدمی، سمندروں کی گہرائیوں میں اتنی کشفیات کرنے، نفسیاتی پیچیدگیوں اور الجھنوں کی گتھیوں کو سلجھانے، اور اجتماعی و اقتصادی مسائل میں اپنی تمام تر حیران کن پیش رفت و ترقی کے باوجود یہ انسان ابھی تک اس ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے سے عاجز و ناتواں ہے۔ اسلام تمام انسانوں میں مساوات کا قائل ہے۔ جنسیت، نسل، زبان، رنگ، قومیت اور کسی خاص سرزمین سے تعلق کی بنیاد پر کسی قسم کے امتیاز کا قائل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مختلف آیات میں مساوات کا ذکر کیا ہے اور برتری و فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے، جس کی جزا آخرت میں ملے گی۔ اسلام کے قانون میں تمام افراد حقوق اور فرائض کے اعتبار سے مساوی ہیں، حتیٰ عورت اور مرد میں حقوق کے اعتبار سے بعض خصوصی اور استثنائی مراحل کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مرد اور عورت کی برابری انسانی حیثیت سے ہے، یعنی مشترکہ فرائض و حقوق۔ حصول کمالات اور فضائل انسانی آخرت میں جزا و سزا کے لحاظ سے دونوں مساوی ہیں۔ اسلام میں عورتوں کا اکرام و احترام کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کی برتری اور پستی کا معیار ان کی جانب سے عورتوں کی تکریم کی مقدار کو قرار دیا ہے۔ کچھ عرصے سے عورتوں نے مغرب میں اپنے کچھ حقوق حاصل کر لیے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں بھاری قیمت چکانی پڑی ہے اور اپنی نسوانی خصوصیات کو بالائے طاق رکھنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ عورت اور مرد کے ذاتی فرق اور سماجی کردار ادا کرنے میں دونوں کے مابین پائے جانے والے فرق سے انکار کیا جانا عورتوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ جبکہ اسلام نے ابتدا میں ہی عورت کے حقوق کا ذکر کیا اور مردوں کو ان کے حقوق کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اسلامی انسانی حقوق کی روح سے عورت اور بچوں کی آسائش کا سامان مہیا کرنا مرد کا فریضہ ہے۔ کنبے کا نفقہ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مرد کے فرائض میں شامل ہے۔ مرد اور عورت علیحدہ خصوصیات کے حامل ہیں۔ عورت میں مامتا اور تربیت اولاد کے اعتبار سے شفقت اور نرم دلی فطری طور سے پائی جاتی ہے، لہذا اس سے مرد کے احساسات و جذبات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر بچے جننے، تربیت اولاد، شیردہی اور گھر کے امور کی سرپرستی کے علاوہ دیگر امور بھی عورتوں سے متعلق کیے جاتے تو یقیناً یہ عدل و انصاف کے منافی ہوتا۔ عورتیں دوہرے فرائض کما حقو انجام نہیں دے سکتی، اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کی فطرت اور دونوں کی جسمی ساخت کے اعتبار سے دونوں کو علیحدہ علیحدہ فرائض سونپے ہیں۔ جب ہر انسان کی زندگی کا ہدف حد سے زیادہ آزادی اور پابندی برائے نام ہو تو قدرتی طور پر یہ ہدف ایثار و عشق اور وفاداری سے میل نہیں کھائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کنبے پر مرد کی حاکمیت، بیوی کے ساتھ شوہر کا رہن سہن اور اولاد کے لیے والدین کے اطاعت جیسے ضروری امور کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب، محلہ پھلیل پورہ، کوپا گنج، مئو، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے رمضان المبارک میں نشر ہونے والے خصوصی پروگرام نور رمضان اور صبح امید اور عید سعید فطر کی مناسبت سے بہت عمدہ تھے اور بڑی محنت سے مرتب کیے گئے تھے۔ لاک ڈاؤن میں پروگرام سن سن کر معلومات میں اضافہ ہوا اور بہت ہی اچھا لگا۔ پروگرام صبح امید، مقدس دفاع، کلام نور، خلقت کی رانائیاں اور اسوہ بشریت ہمارے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
بغداد کے بازار میں ایک کافر پہنچا، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ لوگوں کو ان کی نیت کا حال سناتا اور جو کچھ ان کے گھروں میں ہوتا وہ بھی انہیں بتاتا تھا۔ کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس ماجرے سے آگاہ کیا تو آپ نے عام لباس پہنا اور بازار میں پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تو اپنے دل میں کوئی نیت رکھ، اس کا سوال کر۔ آپ کے ساتھی نے دل میں نیت کی اور پوچھا کہ بتاؤ میرے دل میں کیا ہے، تو کافر نے اسی وقت بالکل صحیح صحیح بتا دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس کافر کو علیحدہ لے گئے اور فرمایا، تم نے یہ مقام کیسے حاصل کر لیا جبکہ یہ چیز تو نبوت کا جز ہے؟ کافر نے کہا، میں نے نفس کی مخالفت کر کے یہ مقام پایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے نفس کے سامنے کبھی اسلام کو بھی پیش کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا نفس اسلام کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تم نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس مسئلے میں نفس کا کہنا مان لیا؟ تمہیں اس مسئلے میں بھی نفس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ اس نقطے پر اس نے کچھ دیر تک غور کیا، پھر مسلمان ہو گیا اور ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اسلام لانے کے بعد وہ کبھی کبھار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ مجھے میری نیت کا حال سناؤ۔ اس نے جتنا بھی غور و فکر کیا، اس شخص کی نیت کے حال سے واقف نہ ہو سکا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، میں جب کافر تھا تو میں روشن ضمیر تھا کہ لوگوں کی نیت کا حال بھی جان لیتا تھا، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھ سے میری روشنی چھن گئی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی محنت کا اسے ثمر ضرور دیتا ہے۔ جب تک تو کافر تھا تو مخالفت نفس کا ثمر اللہ تعالیٰ تجھے اسی دنیا میں دے رہا تھا اور آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہ تھا، اور اب جب کہ تو مسلمان ہو گیا ہے تو تیرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ تجھے آخرت میں اس کا اجر ضرور دے گا، اس لیے اس نے دنیا میں تجھے اجر دینا چھوڑ دیا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 آذر، 15 جمادی الثانی اور 17 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس آذر سن 1358 ہجری شمسی کو ایرانی عالم دین اور عظیم مجاہد ڈاکٹر محمد مفتح کو عالمی سامراج کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے، قم کے اعلیٰ دینی مرکز میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی میں بھی فلسفے کی تعلیم میں مشغول رہے اور فلسفے میں ڈاکٹریٹ کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد مفتح تہران یونیورسٹی میں درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور تدریس کے ساتھ ساتھ ظالم شاہی حکومت کے خلاف بھی جد و جہد جاری رکھی۔ ڈاکٹر شہید مفتح نے انقلاب اسلامی کی تحریک میں شاہ کے خلاف جہاد میں بھرپور حصہ لیا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے صدر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ شہید آیت اللہ مفتح کا شمار یونیورسٹیوں اور اعلیٰ دینی مدرسوں کے درمیان رابطے کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے 27 آذر کو ایران میں یونیورسٹیوں اور دینی مدرسوں کی یکجہتی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ پندرہ جمادی الثانی سن 771 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم دانشور اور فقیہ فخر المحققین محقق حلی نے عراق کے شہر حلہ میں وفات پائی۔ اس بزرگ عالم دین کی ولادت 682 ہجری قمری میں ہوئی تھی اور علمی و معنوی فضائل و کمالات اپنے والد گرامی علامہ حلی اور اپنے دور کے دیگر اساتذہ سے حاصل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ فخر المحققین نے نوجوانی میں ہی اپنے زمانے کے بہت سے دینی علوم حاصل کر لیے تھے اور اعلیٰ علمی و معنوی مقام پر فائز ہوئے۔ اس جید عالم دین نے اپنی بہت سی تصانیف بطور یادگار چھوڑی ہیں۔ سترہ دسمبر سن 1830 عیسوی کو بر اعظم امریکہ کے لاطینیوں کی آزادی کے مظہر اور قومی ہیرو سائمن بولیور کا 47 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ مسلحانہ جد و جہد کے ذریعے وسطی اور جنوبی امریکہ کے بہت سے علاقوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے اور ان کے نام پر ایک ملک کا نام بولیویا رکھا گیا۔ سائمن بولیویر وینزویلا کے شہر کاراکاس میں پیدا ہوئے تھے اور کولمبیا میں ان کا انتقال ہوا۔ سترہ دسمبر سن 1853 عیسوی کو فرانس کے محقق اور طبیب ایمیل رو پیدا ہوئے۔ انہوں نے لوئی پاسچر کی تحقیقات اور تجربات کو جاری رکھا اور خناق جیسی بعض متعدد بیماریوں کے ٹیکے بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ ایمیل رو کا 1933 میں 80 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ 17 دسمبر سن 1971 عیسوی کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے الگ ہونے اور وہاں بنگلہ دیش کی تشکیل کے اعلان کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی تیسری جنگ ختم ہوئی۔ بنگالیوں کو جن کی آبادی مشرقی پاکستان یا موجودہ بنگلہ دیش میں 97% سے زیادہ ہے، پاکستان کے قیام کے وقت سے ہی مغربی پاکستان میں اقتدار کا مرکز ہونے اور قومی اور لسانی امتیازی رویے پر اعتراض تھا۔ اسی بنا پر 1953 میں مشرقی پاکستان کی کچھ پارٹیوں نے متحدہ محاذ بنا لیا اور 1970 میں بنگالیوں نے مشرقی پاکستان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ بنگالی حریت پسندوں کو ہندوستان کی مدد حاصل تھی۔ بالآخر پاکستانی فوج، بنگلہ دیش لیبریشن فرنٹ اور ہندوستان کی مشترکہ فوج کے درمیان جنگ ہوئی، جس کے بعد بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا۔ سترہ دسمبر سن 215 عیسوی کو پاکستان کے معروف اداکار کمال احمد رضوی طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ 1 مئی 1930 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست بہار کے شہر گیا میں پیدا ہوئے اور 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ انہیں پاکستان میں اسٹیج کے بانیوں میں تصور کیا جاتا ہے۔ 1958 عیسوی میں تھیٹر سے کیریئر کا آغاز کرنے والے کمال احمد رضوی نے لاہور ٹیلی ویژن کے قیام کے بعد پہلی بار ٹی وی سیریل الف نون شروع کیا، جس میں انہوں نے الن کا کردار نبھایا۔ ہلکے پھلکے انداز میں معاشرتی مسائل کی نشاندہی کرتا الف نون اپنی نوعیت کا ایک مثالی پروگرام ثابت ہوا، جس نے جلد ہی اپنے ناظرین کے دلوں میں گھر بنا لیا۔ کمال احمد نے دیگر بے شمار ڈراموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ ادبی شوق بھی رکھتے تھے اور کئی ریڈیو اور ٹی وی ڈرامے بھی تحریر کیے۔ سترہ دسمبر کو بھوٹان کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ بھوٹان میں 16ویں صدی عیسوی سے ایک مذہبی حکومت تھی۔ ماضی میں بھوٹان کی مختلف اقوام اور مختلف گروپوں کے درمیان اقتدار حاصل کرنے کے لیے لمبی رسہ کشی رہی ہے، لیکن 17ویں صدی میں یہ سب اقوام اور گروپ ایک قیادت کے زیر سایہ متحد ہو گئے اور دینی و دنیاوی قیادت ایک شخص کے ہاتھ میں آ گئی۔ بلاخر 17 دسمبر سن 1907 کو آگ یین وانگ چیک نے بھوٹان میں موروثی بادشاہی نظام حکومت قائم کیا اور خود تخت سلطنت پر بیٹھے۔ بھوٹان وسطی ایشیا اور ہندوستان اور چین کی ہمسائیگی میں واقع ہے۔ سترہ دسمبر سن 2010 عیسوی کو تیونس میں تاریخ طبیب محمد بن بو عزیزی نامی ایک نوجوان نے خودکشی کی، جو حبیب بو رقیبہ اور زین العابدین بن علی کی نصف صدی پر محیط عامرانہ حکومت کے خلاف تیونسی عوام کی آزادی پسندی کی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تیونس کے مسلمان عوام کی بیداری کی یہ لہر جلد ہی مصر، لیبیا، یمن، بحرین اور بعض دیگر عرب ممالک میں بھی پہنچ گئی، جہاں کی حکومتیں ڈکٹیٹر اور غیروں پر منحصر تھیں۔ بو عزیزی ایک پھیری والا لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس نے اپنا سامان ضبط اور بلدیہ کی ایک خاتون ملازمہ کے ذریعے توہین کیے جانے کے خلاف بلدیہ کی عمارت کے سامنے خود سوزی کی۔ اس خبر کے پھیلتے ہی تیونس کے 10,000 افراد نے ملک کی وزارت محنت کے سامنے اجتماع کیا۔ یہ احتجاج آئندہ دنوں میں وسیع تر ہوتا گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین کی 23 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور 17 دسمبر سن 1998 عیسوی کو عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کا آغاز ہوا۔ 1990 کے عشرے کے اوائل میں امریکہ اس کے اتحادی ممالک کی جنگ میں عراق کی شکست اور کویت سے عراقی فوج کی شرمناک واپسی کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے زیر نظر انسکام کمیشن قائم ہوا، جس کا کام عراق کے ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے میزائلی، کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں کی نشاندہی اور ان کی تباہی تھا۔ ادھر عراق کے شمال میں واقع کرد علاقوں اور جنوبی علاقوں کو پرواز کے لیے ممنوع علاقہ قرار دے دیا گیا، اور سلامتی کونسل نے امریکہ کے زیر اثر عراق کے خلاف متعدد قراردادیں بھی پاس کی، لیکن 1993 کے بعد کے سالوں میں امریکہ اس کے اتحادی ممالک نے بغیر اقوام متحدہ کی اجازت کے عراق پر کئی بار حملہ کیا، اور عراق پر یہ جارحیت عراق کے سفاک ڈکٹیٹر صدام حسین کی طرف سے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہ کرنے کے الزام میں کی گئی تھی۔ دسمبر 1998 میں عراق پر امریکہ اس کے اتحادی مغربی ملکوں کے حملوں کے نتیجے میں ہزاروں عراقی مارے گئے، زخمی اور بے گھر بھی ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولو غما إلا أذهبت ولو عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے. اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے. اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے. اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما. اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر، میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں، کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے. بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی